なんだ。जब कोई ताज्जुब की चीज मोमिन के सामने आती है तो वो अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, अल्लाह की तस्बीह। मखलूकात में, जमीन व आसमान में, पूरी कायनात का हर हर जर्रा अल्लाह जल्ला शानहु की तस्बीह बयान करती है। इन मिन शय इल्ला कुल तस्बीह, हर जर्रा जो भी इस कायनात में है अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। और जिससे अशरफुल मखलूकात कहा गया वो काफिर, पत्थरों को देखो, चांद सितारों को देखो, आसमानों को देखो, हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह ताला की तंजीह और तस्बीह में मशगूल है। एक इंसान है जिस पर गफलत का पर्दा पड़ा हुआ है, असल में अगर अपने खालिक और मालिक को पहचानता तो जरूर तस्बीह बयान करता, उसके बगैर चैन नहीं आता। हर चीज में अजब दीद है, लेकिन जब चश्म खुली गुल की तो मौसम था खजान का। इस जहान में अल्लाह जल्ला शानहु का ज़हूर, उसके अजाइबात और अल्लाह ताला के सिफात और तजलियात हर जगह हर चीज में है, लेकिन बिना लोगों के लिए जिनके दिल जिंदा हैं। एक बुजुर्ग को बड़ा शौक था कि वो किसी अल्लाह वाले से मिले, तो हज के दौरान तवाफ में एक बुजुर्ग को देखा, बहुत खूब रो रो कर दुआएं करते हैं, खूब इलाहा के साथ तवाफ में मशगूल हैं। तो इन्होंने उसको पकड़ा और कहा, भाई मुझे बताओ तुझे अल्लाह कैसे मिला, अल्लाह की मारिफत तुझे कैसे हासिल हो। अब उस बुजुर्ग ने कहा कि मैंने उस चीज को जिंदा किया जो मुर्दा था, और उसको मुर्दा किया जो जिंदा था। क्या ये क्या चीज है कि उस चीज को मुर्दा किया, उस चीज को जिंदा किया जो मुर्दा था? कहा, वो मेरा दिल था, मेरा दिल मुर्दा था, मैंने उसको जिंदा कर दिया, और मेरा नफ्स जिंदा था, मैंने उसको मुर्दा कर दिया। ये दो काम जब मैंने किए तो मुझे ये चीज हासिल हो गई। क्या किया? जो मुर्दा दिल था उसको जिंदा कर दिया, और जो जिंदा नफ्स था उसको मुर्दा कर दिया। यही दो काम हैं, यही दो चीजें हैं कि इस मुर्दे को जिंदा करना और उस जिंदा को मुर्दा करना। अब ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, اس کو سمجھنا ہے اور اس کے لیے کوشش کرنا ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کو اس کی سمجھ میں حق آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ پسندیدہ بندہ بن جائے, تو اس کا دل جو ہے مردہ پڑا ہوا ہے, اس مردہ دل کو کیسے زندہ کیا جائے؟ اب اس کے لیے جو مہلکات ہیں, اس کے لیے جو موبقات ہیں, یعنی اس کو جو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں, اب ان چیزوں سے اس کو روکنا پڑے گا, ان چیزوں سے اس کی حفاظت کرنا پڑے گی, اور پھر جن چیزوں سے اس میں جان آ جاتی ہے, تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ ایمان ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان. ہاں, اب اس ایمان کو کیسے قوی کیا جائے, اس ایمان کو کیسے حقیقی ایمان بنایا جائے, اس کی ضرورت ہے کہ اس پر بندہ محنت کرے, اللہ پر اس کو کتنا بھروسہ ہے, اللہ پر اس کو کتنا بھروسہ ہے, اللہ کے وعدوں پر کتنا بھروسہ ہے, اللہ کی ذات اور اللہ کی موجودیت وجود اور اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا, اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا اس کو کتنا یقین ہے. جس کا جتنا یقین ہوگا اس کا اتنا حاصل ہو جائے, جس کا جتنا یقین کمزور ہوگا وہ اس کا ایمان اتنا ہی کمزور, اور یہ ایمان کا درخت اتنے ہی کمزور پھل دے دے گا. تو بنیادی محنت جو ہے ایمان پر. اب ایمان کی یہ محنت ہمیں کیسے سمجھ میں آ جائے گی؟ اس لفظ کو ہم تو بارہا سنتے آئے ہیں, اب کہ اللہ کے وعدوں پر ہمیں کتنا بھروسہ ہے, اللہ کے وعدوں پر اور اللہ کی وعیدوں, اللہ جل شانہ نے جو وعیدیں سنائی ہیں قرآن میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, اب ان پر ہمارا کتنا یقین ہے؟ اب جتنا وعدے پر یقین ہوگا تو اتنا عمل زیادہ کرے گا, اور جتنا وعید سے پر یقین ہوگا اتنا اس وعید سے بچنے کی کوشش کرے گا. اگر وعدہ بھی سنا ہے پھر بھی عمل نہیں کرتا, وعید بھی سننی ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے, تو سمجھا جائے گا کہ یہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے, ابھی ایمان میں وہ نکھار نہیں آیا. ہاں, تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے ایمان پر محنت کرے, اور ایمان کے درجے تو بہت وسیع ہیں, ان کی کوئی انتہا نہیں. ایک بادشاہ کی ایک لڑکی بڑی پارسا تھی, تو اس بادشاہ نے, وہ لڑکی چاہتی تھی اس کا نکاح کسی صالح سے ہو جائے, متقی پرہیزگار سے ہو جائے, تو بادشاہ نے معلوم کیا کہ ایک نوجوان ہے بہت صالح ہے, بہت ہی متقی پرہیزگار ہے, اور بہت مخلص نادہ, پرہیزگار لوگ تو اکثر ایسے ہوتے ہیں, تو نکاح کر دیا. اب وہ لڑکی گئی شہزادی کو, دیکھا کہ کونے میں کچھ پڑا ہے, کہا یہ کیا ہے؟ کہا شام کا کھانا ہے. کہا اس کو اللہ پر بھروسہ نہیں. وہاں سے واپس نکلی. غرض یہ کہ ایمان کے درجے جو ہیں بہت وسیع ہیں, جس کو اللہ کی ذات پر جتنا زیادہ یقین ہو جائے گا اتنی ہی زیادہ اس کو راحت بھی ملے گی, اور اس کو اتنا ہی زیادہ اخروی فائدہ بھی ملے گا. ہم لوگوں کی بڑی کمزوری یہی ہے کہ ہمارے ایمان میں جان نہیں آتی، ہمارے مردہ دل جو ہیں زندہ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ہمارا جیسے یقین ہونا چاہیے ویسا یقین نہیں، کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ایک صحابی کا کسی نے کہا کہ اس کو تمہارا گھر جل رہا ہے، کہا وہ نہیں جلے گا، کہا وہ تو جل رہا ہم دیکھ کر آئے، کہا نہیں وہ بالکل اطمینان سے بیٹھ۔ اب جب دیکھا گیا تو آس پاس کے مکان جلے تھے، اس کا مکان نہیں جلا، اور دیکھنے والے نے پہلے دیکھا کہ یہ ساری بستی جل گئی، اس کا مکان بھی وہیں ہے، اس کا بھی جلا ہوگا۔ اب وہ بڑے یقین آرام سے بیٹھے، پھر کہا تم اتنے یقین اور اطمینان سے کیسے بیٹھے تھے؟ کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو صبح شام یہ پڑھے گا تو اس کو حفاظت غیب سے ہو جاتی ہے، غالباً بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ کے بندے اب سفر میں جائیں گے، سفر میں سفر کی دعا اللہم انت صاحب السفر، اللہم انت صاحب السفر، اے اللہ تو میرا اب اس سفر میں ساتھی۔ تو اللہ کے بندے ہر ہر جگہ پر اللہ کو ساتھ پائیں گے، ہر ہر جگہ اللہ جل شان۔ اب جس نے جس یقین سے پڑھا ہوگا اللہم انت صاحب السفر وخلیفۃ فی الاہل والمال والولد، اور اپنا اہل و عیال اور مال وہ اللہ کے حوالے، اگر یقین کے ساتھ حوالے کیا ہے تو بالکل بے فکر رہ جائے گا۔ یعنی ہر چیز جو حدیث میں آئی ہے، ہر چیز جو قرآن میں آئی ہے، اگر اس پر یقین ہوگا تو کیوں، اللہ جل شانہ نے حدیث قدسی میں کیا فرمایا، انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ مجھے ویسا ہی پائے گا جیسا میرے ساتھ گمان کرے گا، میرا بندہ مجھے ویسا ہی پائے گا۔ تو اگر بندہ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ان اعمال پر جو قرآن میں آئے ہیں، حدیث میں آئے ہیں، شریعت میں آئے ہیں، ان پر عمل کرے گا تو وہ سارے وعدے اس کے حق میں سچ نظر آئے۔ لیکن چونکہ اس کا ایمان کمزور ہے، تو اس لیے اس کو وعدوں پر اب ہمیشہ اس کی زندگی تذبذب میں، پریشانی میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضاکیت، پر اس کا یقین ویسا نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے۔ وفی السماء رزقکم، اور تمہارا رزق جو ہے یہ آسمان سے آتا ہے، یعنی اس کے فیصلے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، تمہاری سعی اور تمہاری کوشش یہ تمہارے لیے سنت ہے، لیکن اس کا جو دار و مدار ہے وہ ان فیصلوں پر ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو اصل جو ذات اس میں مؤثر حقیقی ہے وہ تمہاری کوشش نہیں، تمہاری سعی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت، کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں کسی کو غریب رکھنا اس کے لیے اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت میں کسی کو امیر رکھنا اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت میں کسی کو کسی چیز میں مبتلا کرنا، یہ ساری مشیت جو ہے اللہ کی، لیکن ہوتی ہے بندے کے فائدے کے لیے۔ اصل میں ہوتی ہے جیسے ایک شفیق حکیم یا ڈاکٹر جیسے کسی مریض کے لیے تجویز کرتے ہیں، کبھی انجیکشن، کبھی کڑوی دوائی، کبھی فاقہ، کبھی آپریشن، کبھی کچھ، لیکن یہ ساری چیزیں مریض کے فائدے کے لیے. اسی طرح سے اللہ کی طرف سے جو بھی آتا ہے, جو بھی آتا ہے کم از کم مومن کے لیے وہ رحمت ہے. ایک نقطے کا فرق ہے, کافر کے لیے زحمت ہے, کافر کے لیے اور مومن کے لیے رحمت. مومن کے لیے یہ نقطہ جو زے پر ہے اس نقطے کو اڑا دیا, اور زحمت سے جب نقطہ اڑا دیں گے وہ کیا بن جائے گا؟ رحمت. تو مومن کو جو بھی دنیا میں پیش آتا ہے اگر اس کا ایمان صحیح ہے, اس کا یقین صحیح ہے, اس کے لیے ہر چیز میں رحمت ہے, ہر چیز میں رحمت. تو اگر اس نے یقین کے ساتھ تو ہر چیز میں یہ اللہ کی تسبیح بیان کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں عرض کر رہا تھا کہ وہ آرام فرماتے, آرام فرمانے کے بعد بیدار ہوئے اور فرمایا سبحان اللہ, اللہ کی تسبیح بیان کی. تو اصل میں زمین و آسمان کا ہر ہر ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے, لیکن بندہ جو ہے یہ غافل رہتا ہے. الا ماشاء اللہ, بجز ان لوگوں کے جن کو اللہ چاہیے, وہ تو ہر حال میں اللہ کو دیکھتے ہیں, اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرتے ہیں, اللہ کے کمالات اور جمال اور نوال کا مشاہدہ کرتے ہیں. تو ہر آن ان کی زبان سے کبھی سبحان اللہ, کبھی الحمدللہ, کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ. آدم علیہ السلام کو جب فرشتے ملے تو فرشتے جو تھے وہ طواف کرتے تھے. فرشتے پہلے عرش الہی کا طواف کرتے تھے, تو اس کے لیے پھر اللہ نے زمین پر انسان کے لیے خانہ کعبہ بنایا, خانہ کعبہ جو بیت المعمور کے بالکل سیدھ میں. تو آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم کیا تسبیح پڑھتے ہو؟ کہا ہم تسبیح جو طواف میں پڑھتے ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ, یہ پڑھتے ہیں. واللہ اکبر, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرشتوں کی یہ تسبیح طواف میں. آدم علیہ السلام نے کہا کہ اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ اور بڑھا لو, اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ اور بڑھا دو. تو فرشتوں نے ایسا کیا. پھر جب جبرائیل ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ کو بنا, جب خانہ کعبہ کو بنایا گیا تو اس کی ملاقات فرشتوں سے ہوئی. تو فرشتوں کو کہا کہ آپ طواف میں کیا پڑھتے ہو؟ کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت لا باللہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا علی العظیم اور بڑا دو, علی العظیم اور بڑا دو. اب یہ فرشتے یہ تسبیح کرتے ہیں, تو فرشتوں کا کوئی جو عمل ہوتا ہے عبث ہوتا ہے, فضول ہوتا ہے. فرشتے اگر کوئی کام کرتے ہیں کیا وہ فضول ہے؟ فرشتے کیا بیکاروں کی جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ کے, کیونکہ ان سے معصیت تو ہو نہیں سکتی. اگر وہ فضول کام کرتے ہیں تو یہ تو فضول کا معصیت گناہ ہے, تو گویا پھر فرشتے یہ گناہ کا کام کرتے ہیں, یا نعوذ باللہ فضول کام کرتے ہیں. ہم میں سے کسی کا عقیدہ تو ایسا نہیں کہ فرشتے ایسا کرتے ہیں. فرشتے جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی مرضیات کے مطابق کرتے ہیں, گویا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اسی میں ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کیوں ہے؟ اب اس پر غور کرنا چاہیے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اسی لیے آپ دیکھو گے اکثر بزرگوں کے تعلیم میں, اکثر بزرگوں کی تعلیمات میں اور حدیثوں میں بھی یہ آیا ہے کہ صبح کم از کم اس کی ایک تسبیح کرو, شام کو ایک تسبیح کرو. تیسرا کلمہ اسی کو کہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ, کیونکہ یہ جامعہ تسبیح, اس میں تسبیح بھی آ گئی, سبحان اللہ تسبیح میں آتا ہے, الحمدللہ تحمید میں آتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرنے میں آتا ہے، اور اللہ اکبر تکبیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کر، اور لا الہ الا اللہ تحلیل میں آتا ہے، اور اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ کی اور عظمت لا حول ولا قوت الا باللہ کہ کوئی نیکی کر نہیں سکتا اور کوئی گناہ سے بچ نہیں سکتا بجز اللہ جل شانہ کی توفیق سے. اب جب یہ عقیدہ راسخ ہوگا، گھڑ جائے گا اپنے دل میں، تو اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ قریب ہو جائے گا، اور زیادہ اس کے ساتھ چمٹ جائے گا کہ اللہ تیری توفیق، تیری توفیق کے بغیر میں نیکی کر نہیں سکتا. اس لیے نیکی کا درخواست کسے کرے گا؟ اے اللہ میں گناہ سے بچ نہیں سکتا. اب گناہ سے بچنے کی درخواست تو اس کو قرب الہی نصیب ہو جائے گا. اور علی العظیم اللہ تعالیٰ کی علویت، بلندی اور عظمت اس کو جب دل میں رکھ لے گا، دل اس کا دل میں اس کو گھر کر لے گا، تو اس کا دل جو ہے وہ اس عظمت اور اس بلندی اور اللہ تعالیٰ کے ان انوار سے ایسا مجلہ مصفہ منور ہو جائے گا جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. یہ ہم کو جیسے ایک بچے کو آپ کچھ ڈائمنڈز دے دو، اب وہ ان کو پتھر سمجھے گا. چھوٹا بچہ ہے، اس کو اس کے پاس موتی لال جواہرات یاقوت یہ سب چیزیں رکھ دو، وہ پتھر اور اس میں فرق نہیں کرے گا. اسی طرح سے ہم لوگ بھی یہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، یہ تسبیحات اور یہ دوسری چیزیں، ہم بھی اس کو مثل پتھر سمجھتے ہیں، اور اللہ کے پیارے بندے سمجھ جانتے ہیں کہ یہی پتھر نہیں، یہ تو بیش بہا قیمتی موتی ہیں، یہ تو بیش بہا قیمتی جن کی کوئی قیمت اس دنیا میں ادا نہیں کر سکتا. جیسے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سلطنت دی، کسی کو نہیں دی دنیا میں اتنی سلطنت جتنی اللہ علیہ سلیمان علیہ السلام کہ نہ صرف انسان بلکہ جن، پرندے، چرندے سب ماتا تھا، یہاں تک کہ ہوا بھی ماتا تھا، اور پرندوں کی بولی بھی سمجھتے ہیں، اور ہوا بھی ان کے ماتحت، ہوا کو حکم دیتے تو ان کا طاقت مائے اپنے لشکر اور دربار کیبنٹ کے ساتھ ہوا اٹھا لیتا، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ، وہ زمانہ جہازوں کا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ماتحت بنایا تھا سلیمان علیہ السلام کو، اور جن بھی ان کے ماتحت میں تھے، اور سب ماتحت میں تھے، پرندوں کی آوازیں بھی سنتے تھے، انہیں سمجھتے تھے، چرندوں کی بھی. تو اتنی سلطنت دی، تو ایک شخص آیا، کہا اللہ نے آپ کو کیا سلطنت دی ہے؟ رشک اپنے لوگ. تو سلیمان علیہ السلام عارف تھے، عارف کہتے ہیں اس کو جو اللہ کو پہچانے. تو انبیاء جو ہوتے ہیں خالی عابد نہیں ہوتے، عارف بھی ہوتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس ساری سلطنت سے میرے نزدیک بندے مومن کے نامہ اعمال میں ایک بار سبحان اللہ لکھا ہوا افضل ہے، کہ بندے نے دنیا میں ایک بار سبحان اللہ کہا ہو اور یہ اس کے نامہ اعمال میں موجود ہو، یہ میری اس ساری سلطنت ہے. اور ظاہر ہے تو بہت ہی سادی سیدھی سادی وجہ ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی ساری سلطنت فنا ہونے والی، فنا ہو بھی گئی، اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے. دنیا میں اس وقت سلیمان علیہ السلام کی وہ سلطنت موجود نہیں ہے، اس کے عیال میں، اس کی اولاد میں وہ تخت و تاج موجود نہیں ہے، لیکن بندہ مومن نے جو سبحان اللہ کہا وہ اس کے نامہ اعمال میں موجود ہے، اور قیامت تک موجود رہے گا، اس کے بعد بھی اس کا فائدہ وہ اٹھاتا رہے گا. اس لیے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو سبحان اللہ ایک بندہ کہتا ہے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے معراج کے واقعے میں جب سلام بھیجی تو کہا امت کو سلام کہنا اور کہا کہ ان کو کہنا کہ جنت ایک خالی میدان ہے, چٹیل میدان, یہاں کچھ نہیں. تو ان کو کہنا یہاں کے لیے, یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, دنیا میں جو ہے درخت لگوانا, اس کا مفہوم یہی ہے. تو کیا درخت لگوانا, کہ بندہ جب دنیا میں یہ تسبیح پڑھے گا, اللہ کی تحمید بیان کرے گا, تو اس کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے باغات سجائے جاتے ہیں. سبحان اللہ کہے گا, الحمدللہ کہے گا, لا الہ الا اللہ کہے گا, واللہ اکبر کہے گا, جتنے بھی کلمات ہیں, تو اس کے بدلے میں. کیوں؟ جنت جو یہ دنیا جو ہے, الدنیا و مزرعت الاخرہ, یہ دنیا آخرتی کھیتی ہے, یہاں اگانا ہے, یہاں زمین میں بیج بونا ہے اور وہاں فصل حاصل ہو جائے گا. اگر یہاں زمین میں بیج نہیں بویا, اب یہ حدیث جو میں نے بیان کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین سے بیدار ہوئے تو کیا فرمایا, سبحان اللہ, اور اس کے بعد فرمایا کہ آج کی رات بہت فتنے نازل ہوئے. کتنے فتنے نازل ہوئے اور کتنے دروازے کھولے گئے, کتنے فتنے نازل ہوئے اور کتنے دروازے کھولے گئے. ان صحابہ سے کہا کہ ان حجروں میں سونے والیوں کو اٹھا دو, یعنی صحابہ سے کہا اپنی بیویوں کو اٹھا دو صبح کی نماز یا تہجد کی نماز کے لیے, کیونکہ اس رات میں فتنے بھی نازل کیے گئے. اور فرمایا اسی حدیث میں یا اس کے آگے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ بائنا ستینا و سبینا ہے, یعنی 60 اور 70 سالوں کے درمیان میں, یعنی اس امت کی عمریں کم ہوں گی. یہ دنیا جو ہے, یہ اس دنیا میں اس مومن کو اور اس امت کے لوگوں کو کم وقت میں رہنا ہے. اس لیے فرمایا کہ حجرے والیوں کو بھی جگا دو, وہ کیا سو رہی ہیں, کیونکہ یہ زندگی بالکل مختصر ہے, یہ زندگی بالکل مختصر ہے. اگر 100 سال بھی زندگی رہی تو پھر بھی وہ کوئی بڑی مدت نہیں ہے. اس لیے کہ اس امت کی عمریں جو ہیں, پہلے زمانے میں آپ دیکھیں گے 400 سال, اب نوح علیہ السلام کی 960 سال تو وہ تبلیغ ہی کرتے رہے, آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ اتنے سالوں میں توبہ قبول ہوئی, اور دوسرے لوگوں کے بنی اسرائیل کے ایک شخص کہ اس نے 84 سال وہ زرہ پہن کر جہاد میں ہی مشغول رہا, اب اس کی زندگی کل کتنی رہی ہوگی. تو اس طرح سے پہلے لوگوں کی نسبت اس امت کی لوگوں کی عمریں مختصر اور کم, لیکن فائدہ زیادہ اگر یہ امت اس عمر کی کیا کرے گا, اس عمر کی قدر کرے گا, اس عمر کی قدر کرے گا. اب اس سے اور مسئلہ نکالا, یعنی علماء کرام نے کہا دیکھو عشاء کے بعد باتیں کرنا منع ہے. حدیث میں آیا ہے رات کی نماز عشاء کے بعد باتیں کرنا منع ہے, اس کو سمر کہتے ہیں. اس سے حدیث میں منع کیا گیا کیونکہ عرب کے لوگوں میں بھی عادت تھی کہ وہ راتوں کو کہانیاں کہا کرتے تھے, تو اسے منع کیا گیا. لیکن اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا کہ اگر دینی گفتگو ہو اور دین سیکھنا ہو تو یہ اس سے مستثنا ہے, ورنہ مجموعی طور پر عشاء کے بعد دنیاوی باتوں میں مشغول ہونا یہ اس سے منع کیا گیا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بار دن میں چل رہے تھے بازار سے اور لوگوں کو مشغول دیکھا, کہا یہ لوگ کیا خاک تہجد میں اٹھیں گے. تو اسلام کا مزاج یہ کہ رات کا کھانا بھی پہلے کھایا جائے, پہلے ہی سویا بھی جائے, تاکہ اس کو تہجد اور صبح کا وقت نورانی حاصل ہو جائے. اور ہمارا طریقہ یہ کہ رات کے 12-1 بجے تک, 12 بجے تک باتیں اس میں تاکہ ہم صبح کے اس وقت سے محروم ہو جائیں. علامہ اقبال علیہ رحمٰ نے کیا فرمایا, راضی ہو رومی ہو غزالی ہو. بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں دنیا میں, امام غزالی, مولانا رومی, امام راضی. کہا راضی ہو رومی ہو غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہ. کیا فرمایا, رومی ہو غزالی ہو راضی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہ. ہاں, اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی, اور ان پر یہ فرض, امت پر تو فرض نہیں ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرض کس حصے میں, اللہ کے سامنے سر بہ سجود ہونا, اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یہ دنیا, یہ زندگی بہت کم ہے اور یہ لیکن ہے قیمتی, فضول نہیں ہے یہ دنیا, فضول نہیں ہے یہ دنیا, ابس اور بیکار نہیں ہے. یہ بہت بڑا, آپ نے سنا ہوگا ابراہیم, یہ موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے جو بحث ہوا, مباحثہ ہوا معراج کے رات میں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی اطلاع فرمائی, کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا, اے آدم اگر آپ غلطی نہ کرتے, یا غلطی نے کیا لفظ استعمال کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے, واللہ عالم, یعنی مفہوم یہی ہے کہ اگر وہ آپ جسے منع کیا گیا تھا وہ نہ کھاتے تو ہم کو دنیا میں جانا نہ پڑتا. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ, آپ وہی موسیٰ ہو جس کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا؟ ہاں. اور اپنا کلیم بنایا؟ کہاں. ہاں. کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلامی کا یہ شرف تمہیں حاصل؟ کہا ہاں. کہا اگر تو وہاں نہ جاتا تو یہ سب چیزیں تمہیں کہاں سے حاصل ہو سکتی؟ اگر دنیا میں تو نہ جاتا تو یہ چیزیں تمہیں کہاں سے حاصل ہوتی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بحث میں آدم علیہ السلام غالب آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام لا جواب ہو. تو یہ چیزیں جو موسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوئی دنیا ہی میں تو ہو گئی, اسی دنیا میں. اس لیے یہ دنیا بیکار نہیں ہے, یہ زندگی فضول نہیں ہے. فضول اس معنی کر کے ہیں کہ اگر انسان اس کو معصیت اور گناہ میں, ورنہ یہ جو درجات ملے ہیں لوگوں کو تو اسی دنیا میں ملے. اسی دنیا میں پیغمبر بھی پیدا ہوئے, اسی دنیا میں اولیاء کرام بھی پیدا ہوئے, اسی دنیا میں وہ لوگ بھی پیدا ہوئے جن پر فرشتے رش کرتے ہیں. جو چیزیں فرشتوں کو نہیں حاصل ہوئی وہ اللہ کے بندوں کو حاصل ہو گئی, وہ اسی دنیا میں سے. اس معنی کر کے یہ دنیا فضول نہیں ہے, یہ زندگی بیکار نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بیکار کرے تو اس کے لیے وبال ہے, اس کے لیے تو وبال ہی وبال ہے, اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. تو اس زندگی کی قدر کرنا, اس کے اوقات لمحات کی قدر کرنا, اور اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا, ان کو سچ جاننا, اور قرآن میں حدیث میں جو چیز آئی ہے, وعدہ آیا ہے, وعید آئی ہے, فضائل آئے ہیں, ان سب پر ایسا یقین کرنا اور اس یقین کے بعد ہی عمل کر سکے گا. جیسے ابھی اس تیسرے کلمے کی بات کہی گئی کہ فرشتوں کی تسبیح ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ علی العظیم. اب یہ نہ صرف اس کا ورد کرنا بلکہ اس کے معنی رگ و پی میں سرایت کر جائیں, پھر اس کی مٹھاس نظر آئے گی, پھر وہ اپنے شریر میں, ظاہر میں, باطن میں وہ حلاوت محسوس ہو جائے گی. اللہ کے کلام میں اور اللہ کے ناموں میں تو حلاوت ہی حلاوت. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب کرے, اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے, اللہ تعالیٰ ہماری غفلتوں کو دور کرے اور ہمارے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دے, اور اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو اور ہمارے ایک ایک رونگٹھے کو اپنی تسبیح میں اور اپنی یاد میں, اپنے اس میں اللہ تعالیٰ ان کو ہمتن مشغول رکھے, اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کو بھی اپنے ساتھ مشغول رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.